رحمتیں کی بارشیں ختم ہو جاتی ہیں، اولے برسنے لگتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں، دلوں میں محبتوں کے بجائے نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور آپس میں ہر وقت اتنا اتفاقی کی فضا ہوتی ہے. یہ اس ذات نے بتایا ہے اپنے پیغمبر کو جس کے ہاتھ میں یہ سارے حالات ہیں، جو حالات کو پیدا کرنے والی ذات ہے. اس ذات نے بتائیے کہ اعمال کا ان حالات سے آپس میں گہرا تعلق ہے. یہ علم مسلمانوں کا تھا.
اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی.
جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس میں اموات کی کثرت ہوگی. اب کوئی کہہ دے کہ میاں کرونا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، کسی کا ادھر ذہن جاتا بھی نہیں ہے کہ اس کی ایک وجہ بدکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی ذہن کرونا کرونا کرونا. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جاتا ہی نہیں کہ جن معاشروں میں بدکاری زیادہ ہے وہاں سینکڑوں لاکھوں لوگ مرے ہیں، اور پوری اسلامی دنیا میں الحمدللہ مسلمان ملکوں میں اموات نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر. تو مرنے کے ساتھ زنا کا کیا تعلق ہے؟ اس ذات نے بتایا ہے جو جانتا ہے کہ حالات کا عمل سے کیا رابطہ ہے. اس ذات نے بتایا ہے کہ جب زنا کی کثرت ہوگی اموات کی کثرت ہوگی.
اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی.
معاشی مسائل بڑھتے چلے جائیں گے جب بازاروں میں ناپ تول میں اور خیانت شروع ہو جائے گی.
اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی. اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے.
عہد شکنی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ ظالم کو کسی کو اس پہ مسلط کر دے گا. دیکھو نا کیسے ظالم مسلط ہے، لیکن عہد شکنی کا نتیجہ کیا ہے؟ کیسے ظالم مسلط ہے، کاروبار کرنے نہیں دیتے. کاروبار کرنا تو پہلے رشوت دو. کوئی آدمی آرام سے کاروبار کر ہی نہیں سکتا، حلال طریقے سے کاروبار کرنا ہی مشکل ہوگی. جب بازاروں میں یہ چیزیں عہد شکنی عام ہو جائیں گی تو ظالم مسلط ہو.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خاص طور سے متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے.
اب دیکھو یہ پانچ چیزیں دیکھنا اور ان پانچ چیزوں پر ریئیکشن جو اللہ کے نبی نے بتایا، آج دنیا میں دیکھ لو، وہ پانچ چیزیں بھی موجود ہیں اور دنیا میں آج اس کا ریئیکشن بھی موجود ہے. لیکن اس قدر مسلمانوں کا علم ذہن نہیں جاتا. بدقسمت ہی ہے کہ اگر مسلمانوں کا ذہن جاتا تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے ان برائیوں سے بچتے نا. اللہ کے نبی نے بتایا یہ پانچ برائیاں ہیں، اگر ہوں گی اس کا ریئیکشن یہ ہوگا. تو آج وہ پانچ برائیاں بھی موجود ہیں، اس کا یہ ریئیکشن بھی موجود ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس یہ علم ختم ہو گیا تو ان برائیوں کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہے، ریئیکشن پہ روتے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا.
اور خدا نہ کرے تم ان میں مبتلا ہو تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے. ایک یہ کہ جس قوم میں زنا وغیرہ کھلم کھلا ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی.
دیکھو ڈینگی سنا تھا، کرونا سنا تھا. جب کھلے عام بدکاری اور زنا ہوگا تو ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو ہمارے آبا و اجداد نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا. ہر مہینے کے بعد کہتے ہیں کرونا کے اندر ایک نئی قسم آ گئی، ایک نئی قسم آ گئی، ایک نئی قسم آئے گی، آتی رہے گی. ٹھیک ہے، ایسی ایسی بیماریاں. اب کسی کا اس کی طرف ذہن نہیں جاتا جو اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے بات بتائی ہے. اور بعض بیماریاں اور بھی، اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق، اتنا میڈیکل نے ترقی کر لی تب بھی بعض بیماریاں سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیا. اب تک اس بیماری کی صحیح ماہیت کا ہی پتہ نہیں لگا. ہر آدمی پر اس کا اثر مختلف ہوتا ہے.
اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی. اور جو لوگ زکات روکیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی. اگر بے زبان جانور نہ ہوں تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے. اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے.
خانہ جنگی, مسلمان آپس میں دستے کرے بیان ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں میں فیصلے قرآن حدیث کے خلاف ہوں. جب حق کے خلاف فیصلے ہوں گے مسلمان آپس میں گروہ میں لڑ رہے ہوں.
اور یہ مضمون تو متعدد روایت میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں آپس میں خون ریزی ہوتی ہے. اور جس قوم میں فحش یعنی زنا وغیرہ کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے. اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے بارش روک لی جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر روب کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت عہد شکنی سے ہوگی. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو و لعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی.
اس امت میں بھی ایسی ہوگی. رات کو خرمستیاں کر رہے ہوں گے, ناچ گانے ہو رہے ہوں گے, صبح بندر بن جائیں گے, خنزیر کی شکلیں بن جائیں گی, شکلیں بدل جائیں گی.
اور بعض لوگوں کو زمین میں
ہم مسلمان نہیں نا, اگر ہم مسلمان صحیح ہوتے تو ہمارے معاشرے میں وہی نظام ہوتا جو مسلمانوں کا ہوتا, ہم خود اسلام سے بہت دور ہو گئے. ایسے ہی 5% مشکل سے صحیح دیندار ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے, کتنے لوگ حلال کھاتے ہیں.
اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا عذاب ہوگا. لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا. بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے. بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے, شراب پینے کی وجہ سے, ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے, گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے, سود کھانے کی وجہ سے.
سب ہے کہ نہیں؟ گانا والی بھی رکھ رہے ہیں, سود بھی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, شراب بھی پی لیا جا رہی ہے.
قطع رحمی کی وجہ سے,
قطع رحمی رشتوں کو توڑا جائے گا. رشتے تو ختم ہی ہو گئے نا, ٹھیک ہے نا, اپنا اپنا بس.
ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے.
سب سے زیادہ ثواب جلدی جو ملتا ہے اور اس کی برکتیں اس صلہ رحمی سے ملتی ہیں. اور سب سے جلدی جو پکڑ ہوتی ہے وہ قطع تعلق کی ہوتی ہے.
حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہے اور جھوٹی قسم ہے کہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں, عورتوں کو بھی بانجھ کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی, اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں.
اب دیکھو نا مغرب میں کیا ہے, آبادیاں خالی ہیں, بوڑھے 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 بوڑھے, مشینیں بنا لی پرزے, وہ اسلامی دنیا سے اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان خوش ہوتے ہیں وہاں مجھے اچھی جاب مل گئی, وہ بوڑھے بوڑھے ہیں کہ بس بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سارے نوجوان اسلامی دنیا سے اٹھاتے ہیں اور ان کی یونیورسٹیوں کا ماحول ایسا بناتے ہیں کہ پرزا کہیں خراب نہ ہو تاکہ ہماری مشینوں میں اچھے طریقے سے فٹ ہو سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اگر یہاں کا تعلیمی ماحول اچھا ہوگا تو ان کی مشینوں میں فٹ ہی نہیں ہوگا, ان کے ماحول میں فٹ ہی نہیں ہوگا, تو انہیں مشینوں بنا لی, بوڑھے ہیں مشینیں بنا لی, افراد نہیں ہیں, مرد نہیں ہے, نوجوان نہیں ہے, تو انہوں نے اسلامی دنیا کا ماحول ایسا بنا دیا کہ جہاں کے پرزے تیار ہو جائیں گے ان کی مشینوں میں جا کے فٹ ہو جائیں گے اور یہ خوش ہوتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں, یہ اعزاز سمجھتے اپنے لیے.
ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شانو جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں, لیکن والدین کی نافرمانی کے وبال بہت جلد ہوتا ہے, زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے.
اللہ حفاظت فرما, والدین کی نافرمانی کی سزا بہت جلدی آتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی.
کتنی عجیب بات ہے, عفو تعفو نساؤکم, تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی, تم پاک دامن نہ رہے تو اس کا اثر تمہارے گھر والی عورتوں پہ پڑے گا. ریئیکشن ہوگا, دیر سویر ہوگی, لیکن اس سے منہ کالا ہوگا, کسی نے نہیں دیکھا لیکن ریئیکشن ہوگا. عفو تعفو نساء, تم پاک دامن رہو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی. اندھیر نگری نہیں نا. اب یہ وہ ذات بتا رہی ہے جسے پتا ہے, اللہ نے اسے بتایا ہے کہ حالات کا عمل سے کتنا آپس میں تعلق ہے. ایکشن یہ کرو گے یہ ریئیکشن ضرور ہوگا,
اور تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے, فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو, لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو, ورنہ حق تعالی شانو تم پر عذاب نازل فرمائیں گے اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی. دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روکنا کرتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آ جائے جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو. ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانو چند آدمیوں کے کسی ناجائز کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں, اور جب یہ نوبت آ جائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے.
گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور یہ اس گناہ کو روک سکتا ہے لیکن نہیں روک رہا, تو یہ بھی گناہگار کی طرح ہے, پھر عذاب سب پہ آئے گا.
یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات, زلزلے, طوفان, قحط, ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ وغیرہ, ایسے ایسے حوادث روز مرہ کے ہو گئے ہیں جن کی
آج ہم جو گناہ سے بچتے بھی ہیں نا, اگر ہمارے بڑے کوئی گناہ سے روکتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں روکتے کہ وہ گناہ سے ڈر لگتا ہے ان کو, نہیں وہ ایسے گناہوں سے روکتے ہیں جس سے معاشرے کا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے. ہاں بیٹے شراب نہیں پینا, بے نمازی ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ بے نمازی سے نا کوئی ان کا اسٹیٹس میں فرق نہیں آتا, لیکن اگر بیٹا شرابی ہوگا تو بدنامی ہوگی نا, اس لیے شراب سے روکے گا. بے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا اسے کوئی فکر نہیں ہوگی, تو وہ گناہ سے نہیں ڈرتا, وہ ایسے گناہ سے ڈرتا ہے جس سے ان کے اسٹیٹس میں فرق آ جائے, عزت میں فرق آ جائے. چوکیدار اگر شراب پیے گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی, نماز نہ پڑھے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, حالانکہ نماز چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے. تو آج جن گناہوں سے ہم روکتے بھی ہیں نا وہ گناہ جس سے اسٹیٹس خراب ہو رہا ہے. ابا کہتا ہے بیٹے ٹھیک ہے اس سے بات چیت کرو جاؤ ہاں, لیکن بس بات چیت کرتے رہو, بس زیادہ گھومو نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ تم گھومو گے تو لوگ بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے تمہارا بیٹا, باقی بات چیت کرتے رہو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ بات چیت سے ہمارے اسٹیٹس میں فرق نہیں آئے گا, ساتھ گھومو گے تو لوگ بولیں گے یہ کیا بیٹا کہاں گھوم رہا ہے. تو اتنی اجازت تو آج کل ماں باپ بھی دیتے ہیں کہ جس سے اسٹیٹس میں فرق نہ آئے, ٹھیک ہے, ان کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا, انہیں اپنی عزت کا مسئلہ ہے. جو گناہ ان کی عزت خراب کرتا ہے نا وہ اس سے پریشانی ہوتی ہے. شراب نہ پینا, چرس نہ پینا, ٹھیک ہے نا, باقی نماز چھوڑ دے کوئی بات نہیں, موسیقی سنتا رہے کوئی بات نہیں, گپ شپ لگاتا رہے کوئی بات نہیں, اس سے انشاءاللہ گھر والوں کے اسٹیٹس میں فرق نہیں آئے گا نا. تو آج تو مسلمان گناہ سے نہیں ڈرتا, اپنے اسٹیٹس کا خطرہ ہے اس کو بس.
نئے نئے امراض, نئے نئے مصائب ایسے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پیش آتے تھے. اخبار پڑھنے والے حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں, اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے, اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی امید مشکل ہے. نمازوں کے بعد دعاؤں کے اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں. بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے, اور بعض روایات میں تیسرا شخص رائش یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہو اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے. اب دیکھو کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں, اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی, دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں شاید باز آ جائے, لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید, اور آپ کے رب کی داروگیر ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہو داروگیر کرتا ہے, بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دے اور سخت ہے. اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے خواہ و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ خواہ و کافر ہی کیوں نہ ہو,
مظلوم مظلوم ہوتا ہے اس کی بد دعا سے بچو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, ظلم کسی پر بھی نہ ہو.
ایک شخص میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا,
یعنی بالکل محتاج ہے, کم حیثیت والا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فریاد نہیں کر سکتا, اپنی بدلہ نہیں لے سکتا, اپنا حق نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, وہاں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے. ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بدعائیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بجلیاں اولے طوفان جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث حق تعالی شانوں کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں وارد ہے میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو, اور جب ان میں کثرت ہوگی حق تعالی شانہ اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. مخفی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر, کوئی بڑے سے بڑا شہر چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور زنا کی اولاد کی پیداوار نہ ہوتی ہو.
یعنی بجائے اس کے کہ زنا ختم ہو جائے اس کا کوئی اہتمام ہو ہمارے معاشرے میں, پگوڑے رکھ دیتے ہیں کہ زنا کے بچے کو سنبھال کے آئے کریں. یہ کوئی نہیں تھا کہ برائی ختم ہو جائے. برائی کو تو فروغ دینے کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ برائی ہو اور فروغ پائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خوری اور زنا کاری علی الاعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں. ذرا غور تو کرو کتنے آدمی جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیاہکاری کے لیے مکانات کرائے پر دیتے ہیں, اور
کتنے کلب اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کتنے جسے کہیں کہ گیسٹ ہاؤس اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ وہ اس کی گندگی آمدنی کھاتے ہیں,
اور کتنے دیندار میونسپل کمشنر ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے لیے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں. بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملک شام کے غزوہ میں شریک تھا, ایک جگہ ٹھہرنا ہوا, وہاں کا رئیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہوا ملاقات کے شوق میں آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سجدہ کیسا؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے, غریب خانے پر تشریف لے چلیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے, تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا. اس نے بھیج دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرما لیا. اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو, کیا بغیر تصویر
یہ کون ہے احتیاط کرنے والا؟ مسلمانوں کا حکمران ہے. دینداری میں اتنی پختگی ہے اور دین کے سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پاس ذرا دو پیسے کیا آ جاتے ہیں, تھوڑا سا عہدہ کیا, ہم سب نے ہمارے لیے سب چیز حلال ہے, ہمارے لیے سب جائز ہے.
کیا بغیر تصویر کے مکان سے آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے؟ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں, پھر ہماری پریشانی اور مصائب کیوں نہ روز بروز بڑھتے رہیں؟ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصویر ہوں, اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں.
آپ تصویریں لگائیں, درختوں کی لگائیں, جو جاندار نہ ہو ان کی لگائیں, سینری لگائیں, پھر اور عمارت کی لگا لیں, جاندار کی کیوں لگاتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ, اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض و تعجب میں بڑھتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کی زندگی پڑھتے جاؤ اور اندازہ ہوتا جائے گا کہ مسلمان آج اس سے کتنے دور ہو چکے. شاید ہی گھر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں تصویر نہ ہو, ٹھیک ہے نا؟ کتنا اعراض ہے, یعنی کوئی ایک قدم دو قدم تو نہیں نا, 100% میں سے 99% تو باہر جا چکے ہیں ہم لوگ, مشکل سے 1% اندر ہیں اسلام میں. کوئی ایک چیز بھی تو نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تھوڑا سا مال جو ضروریات کو کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لہو میں مشغول کرے,
اور جب وہ مال اچھا ہے جو تھوڑا ہو، اس مال سے بہت بہتر ہے جو ہے تو بہت زیادہ لیکن غافل کر رہا ہے، لہو لعب میں مشغول رہ رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے، اس سے اچھا تھوڑا ہی تھا وہ صحیح ہے.
جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. اب غور کرو، جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانی اور مصائب جمع کرتے ہیں کہ کبھی تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور اگر جھوٹی سچی مقدمے بازی شروع ہو گئی تو ساری ہی جمع پونجی نمٹ جاتی ہے،
کروڑوں روپے لگ جاتے مقدموں میں اور لاکھوں روپے لگ جاتے اسپتالوں میں، بلکہ بعض اوقات 50 لاکھ کا بل بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ لاش بھی واپس کرتے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے، 60 لاکھ کا بل بھی ہو گیا اور مردہ بھی واپس کر دیا. کیسی بے برکتی ہے مالوں میں، نہ صحت ملی نہ مال بچا. ٹھیک ہے، لاکھ روپے کا بل بنتا ہے، کس لیے؟ لاش واپس کر دیا انہوں نے. ٹھیک، برکت نہیں رہتی مالوں میں، برکت نہیں رہتی.
اور اگر کسی کے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے.
اور اگر مال بچ بھی گیا، کس کے لیے بچا؟ ایسی آوارہ اولاد کے لیے بچایا کہ جتنی آوارہ اولاد کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اتنا خرمستیاں زیادہ ہوں گی، وبال کس کو ملے گا؟ جس نے کمایا ہے، جس نے چھوڑا ہے.
کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کی عیاشی میں اڑا دیتی ہے، یہ فرضی کس سے نہیں ہے؟
پیسے نہ ہوتے تو عیاشی بھی نہیں کرتی اولاد.
یہ فرضی کس سے نہیں ہے؟ آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر خون پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی ناخلف ورثہ نے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی. اس لیے متعدد حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا.
میرا مال میرا مال، تیرا مال وہی جو پہن کے پرانا کر دیا، کھا لیا، ختم کر دیا، اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا، باقی تو مال کے چوکیدار ہے، کسی اور کا ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے.
خزانچی ہے، چوکیدار ہے.
سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کے خرچ کرنے میں، وہ دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں. کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں جو بچے، یعنی جو سہل ہو.
جو بچے خرچ کر دو. اب تو زکات بڑی مشکل سے نکلتی ہے، آدھی تو ماسی کو ہی دے دیتے، تنخواہ نہیں بڑھاتے، زکات دے دیتے. ہاں ارے اتنی خیر خائی ہے تو میں تنخواہ بڑھا دو نا، تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، وہ بولیں گے ٹھیک ہے زکات بھی دے دے کام بھی لیتے رہو، اس سے تو اللہ میاں بھی تو دیکھ رہا ہے.
سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عفو وہ مال ہے جو اہل و عیال سے بچ جائے. یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالے کے علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے؟ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا اور رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے، دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا ظلم محض ہے اور دوسرا خیر محض؟ پہلے میں حوصلوں کو پس کرنا ہے، مستعد لوگوں کو بیکار بنانا ہے، اور دوسرے میں ہمتوں کو بلند کرنا ہے، اور جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتوں کو فنا کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے. چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر ان کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فاقہ ہی ہو. اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھا دیا اور دوسروں سے عمل کرا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے عام حالات اس کے شاہد عدل ہیں. کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الرقاق ان مضامین سے پر ہیں، اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایت صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں. اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش، طبعاً ذکر آ گیا تھا. مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں، اور ایسے سچے پکے معتبر حاذق شخص، حاذق حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیے، ان کے علاج بھی بتا دیے. اب اسباب مرض سے بچنا اور علاج کرنا طبیب کا کام نہیں ہے، کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
پیارے نبی نے مرض بھی بتا دیا اور مرض کا علاج بھی بتا دیا، طبیب اعظم نے تو یہی بتا دیا، اب علاج کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایکشن ہوگا تو یہ ری ایکشن ہوگا، یہ مرض ہے اس کا سبب یہ ہے، اگر اس مرض سے محفوظ رہنا ہے، نجات پانی ہے، تو ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا.
لقد جئتکم بها بیضاء نقیتا، تحقیق کہ میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے. دوسرے کا ارشاد ہے، وایم اللہ لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے طریقے پر چھوڑا ہے جو بالکل روشن سفید ہے، جس کا رات دن برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز پر تنبیہ فرما دی، اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تفسیرہ نہ فرما دیا ہو.
پوری زندگی کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں آپ کی شریعت میں جس میں حل نہ ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے.
کہ حق جلدی نیک بن جاؤ، دیر نہ کرو، ورنہ فتنے آئیں گے نا تو نیکی پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے فتنے ہوں گے رات کا اگلا حصہ، پھر اس کے اگلا حصہ، ہر ایک سے پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اندھیرے میں، تو فتنے بھی ایسے بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا وقت گزارو گے اتنا مشکل ہو جائے گی دین کی طرف آنے کی.
ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر.
یعنی ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا. یعنی وہ اپنی زبان سے ایسا اول فول بک دے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میں اسلام سے نکل گیا، سنت کا مذاق اڑائے گا، دینی کسی حکم کا مذاق اڑائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام سے نکل جائے گا.
ہوں اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے
ابھی ایک لفظ میں آن لائن کلاس ہو رہی تھی لفظ کی, تو ایک بچے نے سوال کیا, ٹیچر نے بھی اسے کفر کی طرف اور دھکیل دیا. بچے نے سوال کیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب کیسا سوال ہے یہ؟ کبھی مسلمان بھی سوچ سکتا ہے کہ اسے قرآن کے بارے میں شک ہوگا؟ اب جب اس نے یہ سوال کیا, اس لڑکے نے لمس قدر آن لائن کلاس ہو رہی تھی, تو ٹیچر نے کیا کہا؟ ٹیچر نے اسے اور کفر کی طرف دھکیل دیا. ہاں یہ بات تو ہے, یہ بات تو ہے. اب بتائیے اس بچے کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے نا, ایک بات بتائیے, ٹھیک ہے؟ ختم ہو گئی نا پھر. ایک آدمی قرآن پر اعتماد نہیں تو ختم ہو گئی. گناہوں کی ظلمت اتنی ہے, فتنے اتنے ہیں کہ آدمی اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے, اور مسلمانوں کی اولاد ہیں, مسلمانوں کی اولاد ہیں, دہریے پڑھ رہے ہیں آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں لڑکے. تو یہ جو اللہ کی نبی نے بتانا کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہوگا, وہ وقت ہے. پتہ ہی نہیں اس کو جہالت کی وجہ سے کیا بکرا ہے. الیاس بلّہ کبھی کہتے کہ اللہ نے تو بڑی ذاتی کی, اللہ نے تو بڑی ناانصافی کی, یعنی اللہ کے بارے میں ایسی گستاخی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے
اللہ, اور ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پہلے زمانہ تھا کوئی ایک آدمی مرتد ہو جاتا نا, مرتد تو پورا خاندان بائیکاٹ کیا کرتا. تصور ہے تو مسلمانوں کے مرتد, اب مسلمانوں کی اولادیں دسترخوان پہ کھاتی پیتی موٹی تازی ہو رہی ہیں, اور سوچ اور فکر کے لحاظ سے وہ مرتد ہیں. انہیں حدیث پر اعتماد نہیں, انہیں قرآن پر اعتماد نہیں, انہیں قبر پر اعتماد نہیں, انہیں مرنے کی زندگی پر اعتماد نہیں, انہیں دین کے بہت سارے احکامات پر اشکال ہے, وہ دین کے بہت سارے احکامات کے بارے میں غیر مطمئن ہیں, ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہیں, ماں باپ کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں, زندگی کو تو نہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں. یہ ارتداد کا دور ہے اور مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو رہی ہیں, اور کسی کی کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی, ہوش ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے, کون کیا پڑھا رہا ہے, کس کی صحبت میں جا رہا ہے, ٹیچر کیسا ہے, استاد کیسا ہے, کیسے اس کو لاب مذہب بنا رہا ہے, بے دین بنا رہا ہے. ایک صاحب مجھے یہاں لے کے جا رہا تھا راستے میں, کہا میرا بچہ انگلینڈ میں پڑھتا ہے, بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. میں نے کیا ہوا بھائی تھوڑا سا بے دین؟ کہنے لگا وہ کہتا عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے. دیکھو تھوڑا سا بے دین ہو گیا. یہ ہے نئی نسل, کچھ پتہ نہیں, ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اولادیں کس اس ماحول میں پڑھ رہی ہیں, ان کو ٹیچنگ کے کون ٹیچنگ کر رہا ہے, کون تعلیم دے رہا ہے, اور ان کی سوچ اور فکر مسلمانوں کی نہیں رہی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کر لو, اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو. اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور چھپ کر اور اعلان اعلان صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو, کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا, تمہاری مدد بھی کی جائے گی, اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالی شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں, لہذا مظالم کو معاف کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے.
کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ پھر پڑھو.
جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے.
اب بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بے دین ٹیچر ہوتا ہے اس کے پہلا موضوع یہ ہوتا ہے, دنیا بھر کی برائی مولوی بھی ڈالتا ہے, علماء نے یہ کیا. ٹھیک, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں.
اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے.
ہاں, نکاح کی وجہ شرم و حیا نہیں, شرافت نہیں, نیکی نہیں, دولت. دولت کی بنیاد پر رشتے ہونے لگے. شرم و حیا کھوٹے سکے, غیرت حیا کھوٹے سکے, نیکی دینداری اخلاق کھوٹے سکے, دولت کھرا سکہ ہے. مارکیٹ یہ چلتی ہے, اسٹیٹس کھرا سکہ ہے. ہمارے اسٹیٹس کا بھی, ہاں چاہے شرابی کوئی بات ہے, اسٹیٹس کا تو ہے نا, اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے جو کہا وہ ہو رہا ہے. اب یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی, پھر کیا ہوگا جب علماء سے بغض رکھو گے؟ عبارت مزاروں کی عمارتیں نمایاں ہوں گی, تیسری
دراہم جمع کرنے پر
دولت کی بنیاد پر رشتے ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟
تو حق تعالی شانو ان پر چار چیزیں مسلط فرما دیں.
چار چیزیں مسلط, جب یہ تین برائیاں ہوں گی تو چار مصیبتیں بھی آئیں گی. ان برائیوں کا ان مصیبتوں سے گہرا تعلق ہے, نبی نے بتایا اور نبی کو اس کے اللہ نے بتایا, جس کے ہاتھ میں حالات ہیں. ہو نہیں سکتا کہ برائیاں ہوں اور یہ حالات نہ آئیں.
زمانے کا قحط اور بادشاہ کا ظلم.
ہاں, حکمرانوں کی ناانصافیاں اور ظلم. پھر کہتے ہیں ٹیکس بڑھا دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا.
حکام کی خیانت.
حکام کی خیانت, جو جس عہدے پہ ہے, کرپشن, چھوٹا بڑا, چھوٹا بڑا, خائن.
اور دشمنوں کا حملہ.
دشمنوں کا حملہ ہر وقت یہی حال ہے پورے. تو جب برائیاں ہوں گی تو ریئیکشن تو ہوگا.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی.
گناہ کا بدلہ اور گناہ کی فوری سزا, گناہ کی فوری سزا عبادت میں سستی. آپ کی عید کی رات خراب ہوگی, آپ فجر پڑھنے نہیں آئیں گے. آپ کی عید کی رات خراب ہو گئی تو آپ فجر پڑھنے نہیں آئیں گے. اور اگر پورا عید کا دن گناہوں میں گزر گیا تو عید کے دوسرے دن آپ ایسے ہوں گے جیسے رمضان سے پہلے آپ تھے. سارے مہینے کی محنت سفر, یہ لگے گا نہیں یہ اعتکاف بیٹھا ہے. سب سے پہلے نائی کے پاس جائے گا, سب سے پہلے نائی کے پاس جائے گا اسمارٹ لگنے کے لیے, ذرا اسمارٹ لگو. تو اگر نبی کے چہرے پہ یہ چیز ہوتی ہے, اسمارٹ نبی نہیں دیکھا, خوبصورت نہیں دیکھا, تو پھر تم کون سے اسمارٹ بننا چاہتے ہو میاں؟ اب سب سے پہلے جا کے یہ گناہ کرے گا. یہ عید کی تیاری ہے, یعنی عید کی تیاری گناہ کے ساتھ. تو پھر عبادت میں سستی کیوں نہ ہو؟ کیا سزا؟
گناہوں کا بدلہ عبادت میں سستی, روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے.
ہاں, نعمتوں میں لذت نہیں رہے گی. اماں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا, بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا, گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرے گا, لذت ختم ہو جائے گی زندگی کی. رشتوں کی لذت, تعلقات کی لذت, نعمتوں کی لذت, سب مزہ ختم ہو جائے گا. یہ گناہوں کی نحوست ہے. آدمی کی زندگی بیزار, ہر ایک سے بیزار ہوگا. اتنا بیزار ہوتا ہے کمرہ بند کے پڑا رہتا ہے, تین تین چار چار گھنٹے پڑا رہتا ہے, زندگی سے بیزار ہوتا ہے. تو گناہوں کی سزا ملتی ہے. عبادت میں سستی, زندگی سے بیزار, لذت ختم ہو جاتی, کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا, سمجھ بھی نہیں آ رہا کیوں نہیں مزہ آ رہا. کیونکہ یہ تو علم ہے نہیں نا, گناہ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا, مزہ نہیں آ رہا. زندگی بلذت سی ہو گئی ہے. پھر لذت لینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شیشہ وہاں وہی پڑیا پڑیا وہی پڑیا, کیونکہ لذت تو کہیں آ نہیں رہی. اب یہ لذت ڈھونڈتا ہے ان چیزوں میں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے. مجھے ارشاد
اخلاق 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 اللہ میں نصیب فرما دے, اللہ میں نصیب فرما دے. اپنے ماتحتوں کے لیے بھی اللہ میں اچھے اخلاق نصیب فرما دے. یہ کہتا ہے غصہ کنٹرول میں نہیں ہے. سامنے والا دو ہاتھ والا ہو نا تو غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس کا غصہ وہیں کنٹرول نہیں جہاں سامنے والا جواب نہیں دے سکتا. دو ہاتھ آگے والا ہو تو کنٹرول میں آ جاتا ہے. یہ بڑا سمجھدار غصہ ہے اس کا. ہاں غصہ کنٹرول میں نہیں آتا, وہیں غصہ کنٹرول میں جہاں پتا ہے ریئیکشن نہیں ہوگا, بدلہ نہیں ملے گا. تو ماتحتوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ حسن سلوک, حسن سلوک. ہماری طرح انسان ہے, اماں کے پیٹ سے وہ اور ہم اکٹھے آئے تھے, سب کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا. یہ تو اللہ کی نظر رحمت ہو گئی ہے, کچھ زیادہ مل گیا, کچھ زیادہ مل گیا. اور پھر ویسے جائیں گے, دونوں کا اسٹیٹس برابر ہوگا. جتنی من مٹی اس کے اوپر ہوگی اتنی ہماری اوپر بھی ہوگی. اسی اسٹیٹس سے پھر برابر ہو جائیں گے. پکوڑے والا بھی ساتھ ہوگا, کوٹھی والا بھی وہیں ہوگا, اسٹیٹس پھر برابر ہو جائے گا. ایک نوجوان نا بڑا تکبرانہ انداز میں سواری میں, ایک بوڑھا آدمی سامنے سے گزر رہا ہے, کہا ہٹو ہٹو. کہا آرام سے. کہا جانتے نہیں کون ہوں؟ بڑی میں نے کہا بیٹے جانتا ہوں اچھے طریقے سے. تیری حقیقت گندے قطرے کی ہے, کپڑوں پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے, تیری حقیقت وہ ہے. اور ہر وقت جسم میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے, سوئی چباؤ اندر سے گندگی نکلے گی. ٹھیک ہے نا, چند دن گھر میں تیری لاش رکھیں بدبو آنا شروع ہو جائے گی. یہ تو تیری حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے. تو عاجزی ہو, اپنے اوقات یاد رہے, اپنی اصلیت یاد رہے, اپنی اصلیت یاد رہے.
مجھے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کیا کر اس سے عمر میں اضافہ ہوگا.
اب دیکھو سبحان اللہ, اچھی طریقے سے وضو کرو اس میں عمر کا اضافہ ہوگا. یہ کیا تعلق ہے عمر کا اور وضو سے؟ یہ وہ بتا رہی ہیں جنہیں اللہ نے بتایا ہے, جس کے ہاتھ میں عمر بھی ہے, عمر اس کے ہاتھ میں. وہ ذات جانتی ہے کہ عمل کا اور عمر کا کیا رابطہ ہے. اس ذات نے بتایا ہے کہ انسانی عمل کا اور حالات کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. اچھے طریقے سے وضو کیا کرو, عمر میں برکت ہوگی. سبحان اللہ, عمر میں اضافہ ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ دوائی کھاتے رہو تو فٹنس ٹھیک رہے گی. وہ ٹیبلیٹ لیا لیا کر دیا لیا کر, وہ والے کھا لیا کرو, وہ کھا لیا کرو, فٹنس صحیح رہے گی. تو ہمیں آج کے تجربوں اور مشاہدوں پر ایمان ہے, اپنے پیغمبر کی بات پہ اعتماد نہیں. مسئلہ یہی ہے, ہم طبیب کے برابر بھی اپنے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے.
اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے.
اچھی طریقے سے وضو کرو گے, عمر بڑھ جائے گی, تیرے رحمت تیرے فرشتے جو ہوں گے نا, یہ تیرے محافظ بن جائیں گے, نقصانات سے تجھے بچا لیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے بچے, ان کے ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں. اگر فرشتے نہ ہو تو وہ چھوٹے بچپن میں ان کے کتنے بڑا سر پھٹ چکا ہو, کیسے کیسے گرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, فرشتے انہیں پکڑ کے نیچے رکھ دیتے ہیں. ورنہ تو سب کے سر پھٹے ہوں, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں, اتنے گرتے ہوں. 70 سال کا آدمی گرے کیا حال ہوگا اس کا, جیسے وہ بچہ گرتا ہے. اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. تو اچھے طریقے سے وضو کرنے سے وہ فرشتے پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں.
اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر, اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
کچھ نفل گھر میں پڑھا کر, کچھ نفل, فرض نہیں بھائی, عورتیں گھر میں فرض پڑتی ہیں مرد نہیں، فرض گھر میں عورتیں پڑتی ہیں مرد نہیں، الٹی کہانی ہے نا. اب عورت مسجد آنا چاہتی ہے، مرد گھر میں جانا چاہتا ہے، الٹی کہانی چل رہی ہے. یہ سلوار نیچے کرنا چاہتا ہے، وہ اوپر کرنا چاہتی ہے، یعنی الٹا ہی چلنا ہے. نبی نے عورت سے کہا تم نیچے کر لے، اسے کہا اوپر کر لے، اس نے نیچے کر لی، اس نے اوپر کر لی. بالکل الٹی کہانی. وہ اپنی قسمت پہ راضی نہیں، یہ اپنی قسمت پہ راضی. یہ مرد بننا چاہتا ہے، عورت بننا چاہتی ہے. اس نے بالیاں پہنی ہوتی ہیں، اس نے بال کٹوائے ہوتے ہیں. یہ چاہتا میں وہ لگوں، یہ چاہتا وہ چاہتی ہے میں یہ لگوں. کوئی اپنی قسمت پہ راضی نہیں. یہ بھی گنگا، الٹی گنگا بہ رہی ہے.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر، اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی.
ہاں، گھر میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، گڈ مارننگ نہیں بھائی. ہاں، بہت کر لی نا گڈ مارننگ، کب سے کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ کرنا چاہیے، رحمت ہوگی، برکت ہوگی.
اور نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھیں. یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا. ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی اطاعت اور عبادات دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ کا ارشاد حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے، میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے پر کر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا.
اب دیکھو، یہ اللہ کے نبی بتا رہا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تفرق لعبادتی املأ صدرك غنا، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں نے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تو اندر سے مالدار ہو جائے گا، تیری اندر سے بھوک مٹ جائے گی، تجھے اندر سے کبھی ہرس و ہوس کی آگ نہیں جلائے گی. تفرق لعبادتی املأ صدرك غنا، تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا. میرے نبی، پیرے نبی فرمایا کرتے تھے، مالدار وہ نہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو، مالدار وہ ہوتا ہے جس کا دل مالدار بن جائے، اندر کی بھوک مٹ جائے. اللہ کا دیا بہت، اللہ کی بہت مہربانی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، یہ شکر اندر آ جائے. فرمایا یہ عبادت صحیح مل جائے، ایک انعام اللہ یہ دے گا. دوسرا، وہ اسد فقرت، تیرے معاشی پریشانیوں کے راستے بند کر دوں، تیری معاشی بھوک کا راستہ بند کر دوں، تیرا فقر ختم کر دوں. وہ علم تفر، اور اگر تیرے پاس میری بندگی کے لیے وقت نہیں ہے نا، پھر یاد رکھنا، ام لو چدا کا شغل، تیری زندگی کو مصروفیات سے بھر دوں گا، تیری زندگی کو مصروفیت سے بھر دوں گا، تیرے کام ہی نہیں ختم ہوں گے، تیری ضرورتیں نہیں پوری ہوں گی. ام لو جدا کا شغل، زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرک، اور تیرے اندر کا فقر پھر بھی ختم نہیں کروں گا، تو اندر سے پھر بھی فقیر رہے گا، تیرے اندر کی بھوک بڑھے گی تو صحیح، گھٹے گی نہیں. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ یاد رکھنا، اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، ہوگا تو وہ جو اللہ نے کہا ہے بس.
نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت.
چلو کافی ہو گیا، انشاءاللہ آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام نہیں کر لیں، تھوڑی سی تلاوت کر، کچھ نفل پڑھ کے آرام کر لیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نوافل پڑھ کے. اب میں جا رہا ہوں اس طرف، ذرا نظروں سے اوجھل ہوں گا، پانچ چھ ساتھی وہاں کھڑے ہو جائیں گے، چھ ساتھی وہاں، یہ اچھا نہیں بھائی، یہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. جو ساتھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا پریشان سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آرام کر لیں کوئی عرض نہیں, یا پھر عبادت میں مصروف ہوں, گپ شپ کا ماحول نہ ہو نا, بات چیت کا ماحول نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ اللہ سے مانگے انشاءاللہ. دعائیں تو روز مانگیں نا, 10-15-20 منٹ دعائیں روز مانگنے کا معاملہ, 24 گھنٹے میں آپ کے پاس 20-25 منٹ کے ضرور دعاؤں کے لیے ہونا چاہیے. 24 گھنٹوں میں 20-25 منٹ اللہ سے دعا کے لیے ضرور نکالیں اکیلے بیٹھ کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ سے مانگنے کا انشاءاللہ جب مزہ آئے گا نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اللہ کے نبی اتنے مزے لیتے تھے کہ 5 گھنٹے مانگا کرتے, اس کا اپنا مزہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.